شہادت شہادت سعادت سعادت شہادت شہادت سعادت سعادت ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. وعجل میزان محترم، شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے ساتھ ساتھ ایک دیندار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کرنے والے مخلص انسان کی شہادت اور وہ فرزند ایک اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کرنے والے، اور اس مناسبت سے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ شب جمعہ کے موقع پر مرحومین اپنے اپنے گھروں پر آتے ہیں، جو مجالس ہم مرحومین کے لیے منعقد کر رہے ہوتے ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں. اس اعتبار سے بہت عجیب ہے کہ ایک شہید کی مجلس ہے، اسی کے گھر پر ہے اور شب جمعہ بھی ہے. بہت امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ شاید شہید کی روح یہیں کہیں موجود ہو، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہو، اس موقع پہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہو، لیکن کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خود بخود سمجھ جانے کے قابل ہوتی ہیں، اور انسان اگر اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ وہ ان پیغامات کو حاصل کر سکے، خدا تعالیٰ سے اس بات کا انتظار کر رہا ہو، توقع کر رہا ہو خدا سے کہ خدا مجھے بھی کچھ نصیب ہو سکے. بہت ساری چیزیں انسان کو نصیب ہو سکتی ہیں، کبھی جاگتے ہوئے، کبھی سوتے ہوئے، کبھی کسی خاص حالت کے اندر. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس شب جمعہ پر خدا ہمیں بھی وہ بصیرت نصیب فرمائے، ان شہداء اور ان شہادتوں کے پیغامات کو سمجھنے کی طاقت نصیب فرمائے انشاءاللہ، شہید کے مقامات کو مزید بلند فرمائے، اس شہادت کو ان کے خاندان سے اور ان کے والد گرامی سے قبول فرمائے خدا و تعالیٰ انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل
محمد.
دین مبین میں بنیادوں میں سے ایک بنیاد توحید ہے، اور توحید کا جو واضح طور پر اثر ہمیں نظر آتا ہے ہماری اپنی زندگی کے اندر، اسلام کے نظریے کے اندر، وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا جس کا کوئی سبب نہ ہو، جس کا کوئی ایسا سبب نہ ہو جو یہی واقعہ رونما کرے، اور چاہے وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ آخرت سے تعلق رکھتا ہو. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر دنیا میں کسی انسان کو کچھ نصیب ہوا ہے تو اس کا کوئی سبب نہ ہو، خدا بلا سبب کوئی کام نہیں کرے گا، کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. یعنی حتیٰ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر انسان کو کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو ہم دنیا میں نہیں سمجھ پاتے کیوں لگی، برزخ میں سمجھ سکیں گے. برزخ کی زندگی آگہی کی زندگی ہوگی، شعور کی زندگی ہوگی، یہاں نہیں معلوم ہوتا. تو یہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے بھی اسباب ہوتے ہیں، اس کی بھی کوئی علت ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے. اور یہ جو علت اور معلول کا نظام ہے، سبب مسبب کا نظام ہے، کسی وجہ کا نظام ہے، یہ زندگی پر بھی ہے اور موت کے اوپر بھی ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی خاص قسم کی زندگی ملے گی تو اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، اگر آپ کو کوئی خاص قسم کی موت ملے گی اس کا بھی کوئی سبب ہونا چاہیے. بلا سبب کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر فرض فرمائیے ایسا ہوا کہ آپ کو زندگی کے اندر کوئی خوشی ملی اور آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں خوش ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں کیوں خوش ہوں، تو کیا خدائی نظام میں بھی کوئی سبب نہیں تھا؟ یا مثلاً اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر کوئی غم طاری ہوا ہوا ہے اور آپ سے کوئی پوچھے آپ کیوں غمگین ہیں اور آپ کہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں کیوں غمگین ہوں، تو کیا خدا کے نظام میں بھی اس کا کوئی سبب نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ کی ہر خوشی کا کوئی سبب ہوگا، آپ کے ہر غم کا بھی ایک سبب ہوگا. ہم انسانوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے میں بہت مشکل سے دوچار ہیں. اور دین اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ہمیں معیار دیتا ہے تاکہ ہم ان معیارات کی روشنی میں حقائق کو درک کر سکیں، حقیقتوں تک پہنچ سکیں. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں موت کے سلسلے میں عرض کروں گا اور متعدد مثالیں زندگی کے سلسلے میں عرض کی جا سکتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ ہمارے معیار جو دین خدا ہمیں دینا چاہتا ہے ان کے مطابق نہ ہوں، تو پھر ہمارے فیصلے اور ہمارے جو اندازے ہوتے ہیں وہ 100% غلط بھی ہو سکتے ہیں. مثال ہمارے پاس بہت واضح ہے، کس موت کو ہم اچھی موت تعبیر کریں گے، کس موت کو ہم اپنی دانش میں اتنی اچھی موت تعبیر نہیں کریں گے. واقعہ مشہور ہے، اللہ نے اپنے کسی نبی سے کہا کہ اے نبی فنا مقام کے اوپر جاؤ اور وہاں پر ایک میرا بندہ ہے، میرا محبوب بندہ ہے، وہ پڑا ہوا ہے، اسے دفن کرو. نبی وہاں پہ تشریف لے کے جا کے دیکھا کہ ایک انسان زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، ایک لاشا ہے، آدھا لاشا دیوار کے نیچے ہے، آدھا دیوار کے باہر ہے، دیوار کے نیچے دبا ہوا ایک لاشا ہے. وہ جو دیوار کے نیچے ہے وہ تو کچل گیا، جو دیوار کے باہر ہے اسے جانور کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے تعجب کیا، ان جانوروں کو وہاں سے بھگایا، دیوار سے لاشے کو نکالا، اس کو غسل کیا، جو کچھ بھی حالت تھی اس کے مطابق انجام دیا، اس کا کفن دفن کرنے کے بعد اس کا جنازہ اٹھانے لگے، محدود تھوڑے سے لوگ اس کے جنازے میں آئے. اسی موقع پر نبی کو خبر ملی کہ کسی اور کا جنازہ بھی اٹھ رہا ہے، بڑی شان و شوکت سے، اچھی لکڑی کی طرف صندوق میں رکھا ہوا ہے اور تابوت کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے خدا المتعال سے پوچھا، خدا یہ تیرا نظام کیسا ہے؟ ظاہر یہ الفاظ ہمارے نظام الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے کسی اور انداز میں پوچھا ہوگا کہ خدا تیرا نظام کیسا ہے جس کو تو خود کہہ رہا ہے کہ محبوب ہے، اسے جانور کھا رہے ہیں، دیوار کے نیچے کچل رہا ہے، جس کو خود کہہ رہا ہے تو محبوب ہے اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہے، جس کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں بدنام ہے، ہم جانتے ہیں گناہگار ہے، یہ اچھا نہیں ہے. خدا کا اپنا ایک نظام ہے. اس واقعے کو ہم اس لیے بیان کرتے ہیں اور ایسے واقعات کو ہم لوگ اور آپ لوگ پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے پیرامیٹرز کلیئر ہو جائیں، جو خدا کے نزدیک محبوب ہے اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے، اس کی کیا علامتیں ہونی چاہیے. بدقسمتی سے ہم لوگ ان علامتوں کو سمجھنے میں اتنے اچھے نہیں ہیں اور بعض اوقات مشکل سے دو چار ہو جاتے ہیں. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں، جو خود انسان تجربے سے گزرتا ہے اس کو فیل کرتا ہے، شاید اس کو بتانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو فیل کرتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
تھوڑا بہت مجھے عمارتوں کے ساخت و ساز سے دلچسپی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، عمارتیں اچھی عمارتیں کیسے بنتی ہیں، تو تاریخی عمارتوں کو بھی دیکھتا ہوں، نئی عمارتوں کو بھی دیکھتا ہوں. اس شوق کے ساتھ جب مسجد سہلا گیا اور اس کو دیکھا تو اس کو بہت ٹوٹا پھوٹا پایا. اس کے اندر کنسٹرکشن کے اعتبار سے کوئی عالی شان تو کیا معمولی چیز بھی نہیں ملتی تھی. یعنی اس کو دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا اس مسجد میں کنسٹرکشن کے اعتبار سے کوئی خاص چیز نہیں ہے. آپ دوسری مساجد میں تشریف لے جائیں، دوسری عمارتوں کے اندر تشریف لے جائیں جو تاریخی اعتبار سے کنسٹرکشن کے بہت بڑے بڑے نمونے بنے ہوئے ہیں. مسجد سہلا میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، نئی بن گئی ہوگی اب تو ایک علیحدہ معاملہ، اس وقت بھی کنسٹرکشن میں تھی، لیکن بہرحال جو پرانی مسجد سہلا تھی اس کے اندر کوئی خاص بات نظر نہیں آئی. وہی پتھر، وہی اینٹیں، اسی پیٹرن کے اوپر جو پوری دنیا کے اندر اس زمانے میں رائج تھا، اسی کے اوپر خانقاہیں بنتی تھیں، اسی پہ مسجدیں بنتی تھیں، اسی پہ مسافر خانے بنتے تھے، اسی پہ مسجد سہلا بنی ہوئی. ٹوٹی پھوٹی ایک مسجد سہلا، یہ مسجد کون سی ہے؟ اس میں تقریباً تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے. آج سے مقدس نہیں ہے، کئی ہزار سال سے مقدس ہے. اس میں امام وقت پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھے گئے ہیں. کتنا دھوکہ کھا جاتی ہے ہماری آنکھیں. ہم لوگ ظاہر میں دیکھتے ہیں، شان و شوکت دیکھتے ہیں، اور اس شان و شوکت کے پیچھے اس ٹوٹی پھوٹی مسجد سہلا کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. کوئی نہ بتائے نا مسجد سہلا ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. یہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل ہے، ہم انسانوں کو نہیں پہچان پاتے. اچھا، جب اس مشکل میں دو چار ہیں، نہ ہمیں جگہ سمجھ میں آتی ہے، نہ ہمیں انسان سمجھ میں آتے ہیں، نہ ہمیں اوقات سمجھ میں آتے ہیں. تقریباً یقین سے میں سوچتا ہوں، ابھی تو شکر ہے کہ ہم لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بیوی معرفت کی وجہ سے کربلا کو پہچان پائے. پہچان کیا پائے؟ کم سے کم جان پائے، پہچاننا تو نہیں کہہ پائیں گے. ورنہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو 61 ہجری میں کربلا کے برابر سے گزرے ہوں گے، انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. نہ وقت پہچان پاتے ہیں، نہ جگہ پہچان پاتے ہیں. اب آپ تصور کریں جو وقت نہیں پہچان پا رہا، جو جگہ نہیں پہچان پا رہا، وہ بندے پہچان لے گا؟ بندے کہاں سے پہچانے گا؟ جس کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ عمارت مسجد سہلا ہے، یہ مسجد ہماری کوئی محل نہیں ہے. بھائی محل نہ بھی ہو تو مقدس ہوتی ہے، کچھ نہ ہو تب بھی مقدس ہوتی ہے. خدا پتھر کو تقدس دے دیتا ہے، کالے پتھر کو دیا ہوا نہیں دیا ہوا؟ کیا اس کالے پتھر کے اندر؟ دیکھا بھی نہیں آج تک کسی نے، ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا. جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا کالا پتھر ہے، ہمیں اتنا پتہ ہے، اس کو خدا نے تقدس دیا ہوا ہے. وہی صفا و مروہ جس کے اوپر اب عمارتیں کھڑی ہوئیں، جب عمارتیں نہیں تھیں تو کیا تھا وہاں پہ؟ پتھر، ریت، کنکر، اس کے سوا کچھ نہیں تھا وہاں پہ. یہ ہم لوگ کی مشکل ہے. ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اب جو جگہ نہیں پہچان پاتے، زمانہ نہیں پہچان پاتے، کچھ نہیں پہچان پاتے، بندے کہاں پہچان پائیں گے؟ اگر ہمیں اہل بیت معجزے نہ دکھاتے تو ہم سمجھ پاتے کہ اہل بیت ہیں؟ ہماری کوتاہی ہے، ہم لوگ قاصر ہیں اس معاملے کے اندر. اب میں سوچتا ہوں اس زمانے میں کوئی واقعاً اللہ والا ہو تو بیچارہ کتنا غریب ہے، پھر کتنا غریب الوطن ہے. کیوں؟ اس معیار کے ساتھ جو ہمارے پاس ہیں، ہم کسی خدا والے کو پہچان پائیں گے؟ ابھی کو ہمارے ساتھ زندگی گزارو، ہمیں نہیں پتہ چل پائے گا. ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے اس بات کا. صرف ایک چانس ہے، وہ یہ کہ بھائی کم سے کم نہیں پہچان پا رہے، احتیاط کر لو، کم سے کم اتنا کر لو. یعنی چلو ہمیں نہیں معلوم بھائی اللہ والے کا معیار کیا ہوتا ہے، خدا کا محبوب بندہ کسے کہتے ہیں. ہم شان و شوکت دیکھتے ہیں، ہم شہرتیں دیکھتے ہیں، ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں. کم سے کم اتنا کر لیں کہ بھائی کسی کے اندر اگر تھوڑے بہت آثار نظر آتے ہیں کہ بھائی یہ مخلص آدمی ہے، اس کا احترام کر لیں، احترام سے پیش آ جائیں. اس دور میں جو خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے جو ابھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑھتی چلی جائے گی، وہ یہ کہ یہ جو ادوار ہیں جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اگر واقعاً امام کے قرب کا دور ہے، اگر واقعاً امام کی تشریف آوری سے نزدیک ہونے کا دور ہے، تو پھر اس میں ایک خاصیت ہونی چاہیے. یہاں شدید دھوکے کے پیچھے بھی کچھ چیزوں پر لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وقت کے امام کی تشریف آوری کے اعتبار سے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل
محمد. ہمارے پاس سینکڑوں روایات ہیں اس دور کو بیان کرنے میں جو امام کی تشریف آوری کے بعد پیش آنے والا ہے، جس کو ہم بعد ظہور تعبیر کرتے ہیں، عصر بعد ظہور، ظہور کے بعد جو کچھ پیش آنے والا ہے. اس دور میں جو ایک خاص بات سمجھ میں آتی ہے، وہ دور منافقت کا دور نہیں ہے، چھپائے جانے کا دور نہیں ہے، وہ دور کشف کا دور ہے، اور اس کے اندر چیزیں آشکار ہوتی ہیں. مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ امام جب اپنی قضاوت کے محکمے کو انجام دیں گے، جہاں پہ وہ عدالت لگائیں گے، لوگوں کے فیصلے کریں گے، تو اس پہ پابند نہیں ہوں گے کہ کوئی وٹنس آئے، شاہد آئے، شہادت دے تو حکم کریں گے، نہیں، اس کے بغیر بھی حکم کریں گے، اپنے دل سے حکم کریں گے. تو یہ جو کام ہے کہ امام شاہد کے پابند نہیں ہوں گے، وٹنس کے پابند نہیں ہوں گے، اپنے علم سے حکم کر رہے ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ دور چھپانے کا دور نہیں ہے، یہ دور آشکار ہونے کا دور ہے. اور اگر کوئی مجرم ہوگا تو وہ مثال کے طور پر شاہد نہ ہونے کی وجہ سے وہ چھپ نہیں پائے گا، آشکار ہونے کا دور ہوگا. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے طالب علم ہونے کے ناطے کہ جیسے جیسے ہم اس دور سے نزدیک آئیں گے یہ تضاد یہاں پر بڑھے گا. ایک طرف سے منافقت اعلیٰ پائے کی ہو رہی ہوگی اور دوسری طرف سے کچھ لوگوں کو اعلیٰ پائے کی بصیرت مل رہی ہوگی، بالکل ایسی جیسے ظالم مظلوم کا معاملہ ہے. یملأ الأرض قسطاً وعدلا كما ملأ عدل من وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو اگر وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی تو وہ 313 کہاں پہ ہوں گے؟ جو میں بار بار اپنے ذہن کے اندر اس سوال کو اٹھاتا ہوں تو پھر جواب یہ ملتا ہے کہ ہاں دنیا تو ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی، ایک عدہ قلیل، مختصر سی تعداد امام کی دیوی بصیرت کی روشنی میں اس ظلم سے بچ کر ایسے اعلیٰ پائے پہ پہنچ جائے گی جس سے 313 افراد محقق ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عصر قبل ظہور ہے یہ ایک عجیب تضاد کا دور ہوگا. اس میں تضاد یہ ہوگا کہ جو پورا معاشرہ ہوگا وہ منافقت پہ مبنی ہوگا، دھوکے پہ مبنی ہوگا، چھپائے جانے پہ مبنی ہوگا. اس میں کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہوں گے جو حقیقت کے اوپر ہوں گے. اب ایک بات سمجھ میں آتی ہے، یہ لوگ جو حقیقت پہ زندگی گزار رہے ہیں یہ قربانیاں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دھوکے اور ظلم کے دور میں مختصر تعداد عدل و انصاف پہ زندگی گزارے اور قربانی نہ دے، یہ دل جلائیں گے یا نہیں جلائیں گے؟ اگر سب ظالم ہونا تو ظالموں کے ظالموں سے دل نہیں جلتے، ظالم ظالم کے ساتھ ہنستے بیٹھتے ہیں، اٹھتے کھیلتے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوتا. دسیوں ظالموں کے درمیان ایک مظلوم پھنس جانا اس کا دل کڑتا ہے، دسیوں جھوٹوں کے اندر ایک سچا آ جانا اس کا دل کڑتا ہے، وہ بیچارہ جلتا ہے، وہ مصیبت میں مرتا ہے. یہ دور ایسا دور ہوگا، یہ دور ایسا دور ہوگا. اگر یہ دور وہی دور ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تو ان جیسے جو مظلوم جس کی شہادت کے مجلس کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کے جیسے لوگ یہاں پر پسیں گے، ان کے جیسے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی یہاں پر. اچھا یہی بیچارے کڑیں گے بھی، زندہ رہیں گے تو جلیں گے اور مریں گے تو شہادتوں کے مقام کے اوپر پہنچیں گے. لیکن ایک بات ہے، زندگی کا اور ہدف کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ یعنی اگر کسی نے اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشے کے لیے لیا ہے تو خدا کا نظام نہیں ہے. پھر وہ خدا کا نظام اس دنیا کو کھیل تماشے کے لیے قرار نہیں دیتا. یعنی اگر میں تصور کروں میں یہاں پہ 50-60 سال زندگی گزاروں، 25-30 سال جتنے بھی میرے مقدر کے اندر لکھا ہے میں زندگی گزاروں، ہنسی خوشی گزاروں، کھیل کود میں گزاروں، وہ خدائی نظام تھوڑی ہے. خدائی نظام ذمہ دار انسان بناتا ہے. یہ ذمہ دار انسان مولا کے فرمان کے مطابق حزنہ فی قلب بشرہ فی وجہ، خوشی کو چہرے پہ رکھتا ہے، دل کے اندر غمگین ہوتا ہے، دل میں غمگین ہوتا ہے. اب اگر اس انداز میں سوچیں نا تو یہ لوگ شہادت کے بعد آرام پاتے ہیں، شہادت کے بعد آرام پاتے ہیں. کتنا کڑ چکے ہوں گے، میں نہیں جانتا کہ کوئی ان کے دل میں جا کے پوچھے کہ یہ کتنا کڑ چکے ہوں گے، اور شہادت کے بعد سوچتے ہوں گے کہ سکون ہو گیا نا، جان چھٹی، یہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے. مشکل ہماری رہ گئی کہ جو اب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، اگر خدا نے مجھے حج کی سعادت نصیب کی اب کوئی سوال بھی کرے گا. میں نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا، میرا معاملہ کچھ اور ہے. جس نے خانہ کعبہ دیکھا ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے. میں قم نہیں گیا، میرا معاملہ کچھ اور ہے. جو قم گیا ہے پھر اس کا معاملہ کچھ اور ہے. جس نے شہادتیں نہیں دیکھی اس کا معاملہ کچھ اور ہے، اور جس نے شہادتیں دیکھ لی ہیں اس کا معاملہ بھی وہی ہے. جس قوم نے قربانیاں نہیں دیکھی اس کا معاملہ کچھ اور ہے، جو جس نے قربانیاں دیکھ لی ہیں. یہ عصر قبل ظہور کی ایک اور مشکل ہے. یہ غفلت کا وقت نہیں ہو سکتا، یہ ذمہ داری کا وقت ہوگا. بس ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، ذرا سا اپنے ذہن کے اندر لے کے آئیے ان روایات کو جو کہہ رہی ہیں کہ قبل ظہور کیا ہونے والا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ قطعاً وہی وقت ہوگا، نہیں کہنا چاہ رہا، اس ازمپشن پہ لیتا ہوں اگر یہ وہ وقت ہوا تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے بچے دیگوں کے اندر ابالے جائیں گے. ہمارے پاس روایت موجود ہے سیریا کی زمین پر، شام کی زمین کے اوپر. ہمیں نہیں معلوم شام کسے کہتے ہیں. کس خطے کا نام شام ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، روایت موجود ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے بچے دیگوں کے اندر ابالے جائیں گے۔ اچھا، جن لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ بچے اس طرح ابالے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری انہی لوگوں کے برابر ہوگی جن کے سامنے کوئی مصیبت نہیں آئی تھی۔ ہم لوگ ذمہ داری کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور بہت اچھا دور ہے ان تمام تر شہادتوں کے ساتھ، ان تمام تر مشکلات کے ساتھ۔ حقیقت یہ کہ جب میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں تو میں اپنے اوپر بعض اوقات شرمندہ ہوتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، جس کے گھر میں شہادت ہوئی ہوگی وہ میرے جملے کو سن کے کیا سوچے گا، اور میں اس کے سامنے شرمندہ ہوں، چونکہ میں تو وہ غم نہیں اٹھایا نا جو اس نے اٹھایا، جو صدمہ اس نے جھیلا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اچھا، خدا ہر صدمے کے اوپر، ہر غم کے اوپر، ہر تکلیف کے اوپر نہیں معلوم کتنی جزا دینے والا ہے۔ عجیب روایت ہمارے پاس ایک موجود ہے کہ مثلا کوئی یتیم بچہ تھا، اس نے کبھی گناہ کیا تو خدا تعالیٰ نے کہ فرشتوں نے کہا خدا ہے یہ بچہ جو تھا، یہ جو بندہ تھا یتیم، اس نے گناہ کیا، خدا نے کہا نہیں، اس کو میں نے ایک دفعہ باپ نہ ہونے کا غم دیا ہے، اب اسے گناہ کی سزا نہیں دینا چاہتا، معافی کا دروازہ اس کے لیے اور کھول دو، جتنا ہو سکتا ہے اس کے لیے معافی کا دروازہ کھولو۔ کیوں؟ باپ کے نہ ہونے کا غم دے چکا ہوں ایک دفعہ، اب مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اس کو میں گناہ کی سزا دوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو جن کے بچے جا رہے ہیں دنیا سے، اور واقعی یہ انسانی رشتے بہت عجیب ہیں، یعنی ابھی میں آپ کی خدمت میں جب یہ عرض کر رہا تھا کہ جن کے بچے دنیا سے گئے، تو میں اپنی سوچتا ہوں اس سے بڑی ایک اور مشکل ہے، جس کا باپ دنیا سے گیا ہے اس کے سامنے کیا کہیں۔ حقیقت یہ کہ ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ عرش خدا اللہ رستا ہے اس موقع کے اوپر جب کسی بچے کی ماں مر جائے، رات کو سوئے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ماں زندہ ہے، اور ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے ماں کی طرف اور احساس کرتا ہے کہ ماں نہیں، عرش خدا ہل جاتا ہے۔ یتیم بچے کی اس آہ کے اوپر جب اس کو ایک بار پھر یاد آتا ہے کہ میری ماں نہیں ہے، جبکہ جاگتے ہوئے اس کو پتا تھا۔ ہم لوگ حقیقت یہ ہے کہ شرمندہ ہے ان بچوں کے سامنے، ان خاندانوں کے سامنے جنہوں نے ان مصیبتوں کو اٹھایا، لیکن انسان خدا تعالیٰ کے سامنے احسان مند ہوتا ہے، خدا تیرا کتنا احسان ہے، تو نے ہمیں سید الشہداء کا در نصیب کیا۔ ہم انسانی زندگی کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ سید الشہداء کو نہ جانتے ہوتے، ہم انسانی زندگی کی قدر و قیمت نہیں سمجھ سکتے تھے، انسان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے تھے اگر سید الشہداء کے جاننے والے نہ ہوتے ہم، نعوذ باللہ تعالی۔ سید الشہداء نے ہمیں زندگی سکھائی، سید الشہداء نے زندگی کا ایک اور انداز ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اگر نہ ہوتا واقعہ کربلا تو کسی کو کیا پتا ہوتا صبر کسے کہتے ہیں، کوئی کیسے صبر کے معنی لے سکتا تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی نا تو ہم لوگ صبر یہ سمجھتے کسی کا کوئی دنیا سے چلا جائے یہ صبر ہے، ہمیں کیا پتا تھا صبر کسے کہتے ہیں؟ ایک نہ جائے علی اکبر جیسا، جائے شکایت نہ کرے یہ صبر ہے، ایک نہ جائے 72 جائے اور وہ شکوا نہ کرے یہ صبر ہے۔ ہم نہ سمجھتے اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، صبر کسے کہتے ہیں؟ سید الشہداء جب اپنی بہن سے الوداع کرنے آئے تو اپنی بہن کو جو نصیحتیں ارشاد فرمائی، ان نے واضح ترین نصیحت فرمایا کہ اے بہن زینب صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والے کی۔ میں یوں سوچ رہا ہوں اپنے جیسے جہالت کے عالم میں سوچتا ہوں کہ انسان کسی کو نصیحت کرے تو پہلے عمل کر کے دکھائے، جو بی بی زینب نے صبر کرنا تھا وہ حسین نے علی اصغر کے لاشے پہ کر کے دکھایا تھا، تب بی بی زینب سے کہا کہ دیکھو بہن صبر کرنا۔ سید الشہداء صبر کے مقامات کو گزار چکے تھے، سید الشہداء سب کچھ تحمل فرما چکے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جو مقام بی بی کے اوپر گزرا ہے وہ آج ہم صبر کا مقام تھا۔ عجیب سفر کا مقام تھا. یعنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں, عجیب و غریب روایات موجود ہیں کہ کوئی امام وقت کو دیکھنے کا شرف حاصل کرتا ہے, ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے, وقت کے امام سے پوچھتا ہے مولا سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے کربلا کے اندر. بیان کرنے والا کہتا ہے پہلے جیسے ہی پوچھا امام وقت رونے لگے, گرنا کیا. کہنے کا مولا سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے, گریا فرمایا. کہنے کا مولا کیا علی اکبر کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے. کہتا ہے امام نے گریا کیا, کہا وہ مصیبت ایسی مصیبت ہے جس پہ علی اکبر بھی روتے. کہنے کا مولا عباس کہا شان کٹنا وہ مصیبت ہے. کہا امام نے فرمایا وہ مصیبت بھی بڑی مصیبت ہے, ایسی مصیبت ہے جس پہ ابو الفضل بھی روتے ہیں. کہا سید الشہداء کا زمین پر گرنا, کہا اوپر حسین بھی روتے ہیں جو سب سے بڑی مصیبت. پوچھا کیا مصیبت, کہا ہماری پھوپھی زینب کا بے پردہ ہونا. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائیں گے, اس مصیبت کو کیا مصیبت تعبیر کیا جاتا ہے. ایک انسان کے لیے مرنا آسان ہوتا ہے, بار بار مرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک انسان کے لیے ایک بار مرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن دشمنوں کے سامنے بازاروں اور درباروں میں جانا اور اس وقت کو تحمل کرنا وہ سخت وقت ہے. میں ان لوگوں کے سامنے ایک بار پھر شرمندہ ہوں جنہوں نے ابھی دو دن پہلے اپنے بچے کی لاشیں کے سامنے کھڑا ہونا دیکھا. حقیقت یہ کہ ہمیں شرمندگی ہے, ہم لوگ صرف الفاظ بولنے والے ہیں. ابھی جو باپ اپنے جوان کے لاشے کے سامنے کھڑا تھا اس کے درد کو ہم تھوڑی احساس کر سکتے ہیں, یا وہ یتیم بچے جو اپنے باپ کے لاشے کے برابر کھڑے تھے ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. لیکن ہمیں بس اتنا پتا ہے ایک موقع تھا جب سکینہ نے اپنے باپ کا سر پرست کر دیا. ہمیں نہیں معلوم کہ درد کیا درد ہوتا ہے, وہ تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہمیں وہ وقت یاد ہے جب امام زین العابدین نے اپنے باپ کا بھی گور و کمل چاہتے. کتنی مصیبت ہوئی ہوگی, وہ بھی گورو کا فلاشا دیکھنا, وہ سکینہ کا تاج میں سر کو دیکھنا, یہ سب خدا جانتا ہے کن مراحل سے گزرے. بس ایک آخری جملہ عرض کروں گا, شب جمعہ ہے, وقت کے امام کی نظر آپ کے اور ہمارے اوپر ہوتی ہے, ہمارے اعمال کے اوپر ہوتی ہے. بس ایک اور دفعہ اپنے وقت کے امام کا تذکرہ کریں گے عزیز, بس ایک بات کو احساس کرنا, ہم نے جو کچھ کہا جو کچھ سنا بی بی سکینہ کے حوالے سے, بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے, یہ ہم نے پڑھایا سنا اور دہرایا ہے. امام وقت کے لیے کیسا ہے جیسے ابھی ان کے پوپھی بازاروں میں ہے. وسيعلم الذين ظلموا ايام القلب ينقلب. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار شب جمعہ ہے, تیری رحمت کی شب ہے, ہم اس لیاقت اور اس اہلیت کے قابل نہیں ہیں. پاک پروردگار تجھ واسطہ ان شہداء کا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے چاہنے والوں کا واسطہ, ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار خلوص اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار ایک شہید کے نام پر یہاں پر بیٹھے ہیں, پاک پروردگار شہید کے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس شہید کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرما, اس کے خاندان کو صبر و ہمت نصیب فرما. خدا مظلوم کا خون تیرے نزدیک بڑا مقام رکھتا ہے. خدا تو نے ظالموں کو بڑی سخت سزاؤں کی خبر دی ہے. پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, جس کسی نے اس مظلوم کا خون بہایا ہے قابل اصلاح نہ ہو تو واصل جہنم فرما, بدترین عذاب میں مبتلا فرما, اس کے قاتلوں کو اس کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تو ہی جانتا ہے ان قربانیوں کے پیچھے کیا انجام ہے. خدا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا, ان قربانیوں کے صدقے میں, ان مصیبتوں کے صدقے میں, وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، خدا ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص، اس شہید کے لیے، تمام شہداء کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والے تمام مرحومین کے لیے۔ تلاوت اللہ۔